سرنگیں اور مٹی کی بنیادی حیثیت، القدس العربی لندن۔
اب آئندہ قاتل اسرائیل کو کوئی مذاکرات کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ حالات میں بنیادی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ جسے فلسطینیوں سے مذاکرات کرنا ہو، اسے اب سرنگوں تک نیچے آنا ہوگا اور پھر مٹی کی ابتدائی حیثیت کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ سہونی پوری فلسطینی سرزمین کو ہڑپ کر جانا چاہتے تھے، لیکن اب انہیں ان سرنگوں کا سامنا کرنے پڑے گا جسے مضبوط ارادوں اور صبر کی طاقت نے تیار کیا ہے۔ جن سرنگوں کے بارے میں اسرائیل اتنا واویلا کر رہا ہے اور جنہیں تباہ کرنے کے لیے عالمی مدد حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اور جن کا فلسطینیوں نے طویل عرصے سے انتظار کیا، اب ایک اٹل حقیقت بن چکی ہیں۔
سہونیوں سے یہ سوال ہے کہ وہ اسی سرزمین سے اب کیوں خائف ہیں جس کی ملکیت کے وہ دعوے دار ہیں۔ اسی سرزمین پر سہونیوں کی شجاعت اور بہادری کی قلعی کھل گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے انہیں سرنگوں میں سے ایک کے استعمال سے اسرائیلی فوجی افسر کے پکڑے جانے اور پھر ہلاک ہونے کی خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ بربریت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سرنگوں کے ذریعے سہونی فوجی افسر کو پکڑنا اور پھر اسرائیلی فضائی حملے میں اس فوجی افسر کا ہلاک ہو جانا بربریت ہے، تو پھر غزہ پر جاری بمباری کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے، مگر اب سہونیوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے میر کاوا ٹینکوں سے مجبوراً باہر نکلیں اور فلسطینیوں سے مقابلہ کرنا ہے تو زمین پر آئیں، بلکہ زمین کے نیچے بنی سرنگوں کی سیر کریں۔ ہمارے دشمن جو چاہیں بیان دیں اور مجاہدین پر جیسا چاہیں الزام لگا دیں، جیسا چاہیں تشہیراتی پروپیگنڈا کریں۔ فضا ان کی ہے، ماحول پر وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو سرنگیں تو فلسطینی مجاہدین کی ہیں۔ سرنگیں فلسطینیوں کی ملکیت ہیں، وہ جس طرح چاہیں گے انہیں شکل دیں گے اور جس طرح چاہیں گے ان کے اندر زندگی بسر کریں گے۔
67 سال سے فلسطینی مرد اور عورتیں سہونی جرائم اور مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ سہونیوں نے اپنی طرف سے گیس کی بھٹیوں کا شگوفہ چھوڑا ہے، لیکن فلسطین کی سرزمین پر وہ جو جرائم انجام دے رہے ہیں، اسے وہ بھول جانا اور بھلا دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے خود سرنگوں کی ایجاد نہیں کی ہے، بلکہ مظلوم اقوام سے اس کا علم سیکھا ہے۔ ویتنام سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آزادی کی قیمت کبھی خود آزادی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر ہم یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کا بحران اور ہندوستان میں بحث، دی ڈپلومیٹ جاپان۔
غزہ میں اسکولوں پر اسرائیل کی بمباری کی تصویریں اور رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں، اور 40 کلومیٹر لمبے اور 7 کلومیٹر چوڑے علاقے پر بنیامین نتنیاہو کے شدید حملوں کی خبریں عالمی میڈیا میں گشت کر رہی ہیں، تو ہندوستان میں بھی عوام اور سیاسی طبقہ اس میں خاص دلچسپی لے رہا ہے۔ ہندوستان میں ہونے والی بحثوں میں فلسطین و اسرائیل دونوں کے موقف پیش کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس بارے میں زوردار بحثیں ہو رہی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے سے قبل ہندوستان کے پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے مطالبے پر ایک بحث ہوئی۔ اس مطالبے میں بائیں بازو کی جماعتیں پیش تھیں، جبکہ برسر اقتدار جماعت بی جے پی، جس کے تل ابیب سے قریبی تعلقات ہیں، اس کی مخالفت کرتی نظر آئی۔ یہی رویہ سابق یو پی اے حکومت کا بھی تھا۔ بی جے پی اور اس کی حلیف قوم پرست تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اسلامی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے، لہذا غزہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائی دفاعی کارروائی ہے۔
ہندوستان اس سے پہلے تک فلسطینی کاز کے سلسلے میں خاص حمایتی موقف اپناتا رہا ہے، اور حال ہی میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں ہندوستان نے اسرائیل کے خلاف ووٹنگ کر کے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی، جس پر ہندوستان کے اندر حکومت کی مذمت بھی کی گئی، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ہندوستان کی حکومت اسرائیل سے قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اسرائیل سے ہندوستان کے اسٹریٹجک اور سیکیورٹی مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ سن 1992 سے اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں، اور اسی وقت سے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسرائیل اس حقیقت سے واقف ہے اور اسے معلوم ہے کہ فلسطینی کاز کی طرف اگر حکومت ہند کا کبھی جھکاؤ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ ہندوستان کے داخلی سیاسی حالات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اپنے خلاف ہندوستان کی ووٹنگ کا برا نہیں مانا۔
مگر اس دفعہ غزہ کے عوام کی مظلومیت کچھ ایسی تھی کہ اس نے ہندوستان کے عوام کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرائی۔ ہندوستان کے متوسط طبقے کے افراد نے اتنی توجہ شام اور عراق کے واقعات پر نہیں دی تھی جتنی توجہ غزہ کے خلاف اسرائیل کی جارحیت پر دی گئی۔ شاید اس کی وجہ غزہ کے حالات پر میڈیا کا خاص دھیان ہے، اور شاید لوگ بخوبی اچھے اور برے کا فرق سمجھ رہے ہیں۔ یہی نہیں، اس دفعہ اسرائیل کی مذمت ساری دنیا میں ہوئی ہے۔ ناوابستہ تحریکی فلسطین کمیٹی کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا تہران میں اجلاس، صدر روحانی کی شرکت۔
ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں شہریوں کے قتل عام کے سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کی اور اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا۔
یورپی یونین کا مطالبہ، غزہ پٹی میں فوراً خون ریزی بند کرے اسرائیل۔
دہشت گرد تنظیم داعش کی مسلح عورتوں نے شام کے شہر رقہ میں ایک اسکول کی طالبات پر حملہ کیا۔
لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے الجزیرہ سرکل پر شہر کے لوگوں کا مظاہرہ، جنگ کی مذمت، جھڑپوں کے خاتمے کا مطالبہ۔
افغانستان میں صدارتی انتخابات کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی۔
پہلی عالمی جنگ کے آغاز کی برسی پر منعقدہ تقریب میں فرانس اور جرمنی کے صدور کی شرکت۔ اب دیر کرنا بہت مہلک ہوگا، چوتھی دنیا ہندوستان۔
ویسے تو وقت کافی پہلے آ چکا ہے جب مکمل نظام کے بارے میں بات ہو۔ بات پہلے ہی شروع ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ نظام کے جتنے اہم اجزاء ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کاموں کا مقصد یا نتیجہ عوام کے آرام کی جگہ تکلیف میں نکل رہا ہے۔ اب اگر کہیں کہ نظام کے اجزاء کے درمیان میں ذمہ داری کا فقدان بڑھ رہا ہے اور فیصلہ لینے کا منمانا طریقہ فروغ پا رہا ہے تو قطعی غلط نہیں ہوگا۔ اور ابھی اگر ہم نے بات چیت نہیں کی تو پھر موجودہ نظام بحران کا شکار ہو جائے گا۔ نظام سے مراد جمہوریت کو چلانے والے چار اہم اجزاء سے ہے: مقننہ، عدلیہ، عاملہ اور میڈیا۔ ان میں سے تین اجزاء تو اعلان شدہ ہیں، اور چوتھے کے طور پر جمہوریت میں مانا جاتا ہے کہ ان تینوں اجزاء کے درمیان جب اندرونی تضاد پیدا ہو جائے تو میڈیا ان کے بارے میں ان اندرونی تضادات کو صفائی کے ساتھ عوام کے سامنے رکھے، بلکہ اس عدم توازن کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے۔ عاملہ اور مقننہ کے کام کرنے کا طریقہ ملک میں ہر سال بگڑتا گیا، اور اب جب ہم 2014 میں ہیں، نئے الیکشن ہو چکے ہیں، اس کے باوجود عاملہ اور مقننہ ذمہ داری کے احساس سے کوسوں دور ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو پچھلے 60 سالوں سے ہو رہا ہے وہی ہوتا رہنا چاہیے۔ عاملہ اور مقننہ ایک طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر عوام کی تکلیفیں بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہیں۔
اس جمہوری نظام کا سب سے اہم جز عدلیہ ہے۔ عدلیہ کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ ایک سطح تک آنکھوں کے آگے کھلے عام کسی بھی جگہ بدعنوانی کے کئی نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ عدالتوں نے حد کا ڈر اتنا بیٹھا رکھا ہے کہ ان کا اسٹنگ آپریشن کرنے کی کوئی سوچ نہیں رہا۔ لیکن اگر اسٹنگ آپریشن ہو تو ہم دیکھیں گے کہ ایک سطح تک کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ عدالتوں کا بیجا استعمال بھی ہونے لگا ہے۔ جہاں صحیح ڈھنگ سے مداخلت کی گزارش کی جاتی ہے، وہیں بہت سارے ایسے پوشیدہ مفاد ہیں جو صحیح فیصلے کو روکنے کے لیے عدالتوں کا بیجا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنے مقدمے عدالت میں زیر التوا ہیں کہ جس کے اوپر سچ مچ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد عدالتوں سے ہو ہی نہیں پائی۔ انصاف اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی جیلوں میں 30-40% ایسے لوگ بند ہیں جو انصاف پانے کے لیے سپریم کورٹ تک جا ہی نہیں پاتے، لیکن یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔
سپریم کورٹ کے نہ صرف مفاد عامہ کی درخواستوں بلکہ دوسری طرح کے مقدموں میں دیے گئے احکام پر عمل نہیں ہو پایا ہے اور سپریم کورٹ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ خود جمہوری نظام چلانے کی ذمہ دار سیاسی پارٹیوں میں سے ایک کانگریس پارٹی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ پانے کے لیے لوک سبھا کے ضابطوں کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے اور ہٹ دھرمی سے کہہ رہی ہے کہ وہ اس ایشو کو لے کر عدالت میں جائے گی۔ لوک سبھا میں ایک بار بہت بڑی بحث ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ بڑا ہے یا لوک سبھا بڑی ہے۔ لوک سبھا قانون بناتی ہے، آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، اس لیے اتفاق رائے سے یہ مانا گیا کہ لوک سبھا یا پارلیمنٹ اولین ہے، لیکن اس مقام کو ہی سوال کے دائرے میں لانے کا کام کانگریس پارٹی کر رہی ہے۔ شاید سپریم کورٹ کے فاضل جج سن کر مسکرا رہے ہوں گے کہ اس سیاسی پارٹی کے دانش مند لوگوں کو ایک بار عدالت میں آنے دیجیے، پھر دیکھیے ہم ان کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ میڈیا اس طرح کے سوالوں کو اٹھانے کے بجائے چاپلوسی، چمچہ گیری اور لا علمی کی مثال ہر جگہ پیش کر رہا ہے۔ مغرب کے غلبے کا خاتمہ اور اس کا ماتم، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
سر جنگ کی دنیا دو سپر پاورز کی دنیا تھی۔ اگرچہ اس دنیا میں آزاد دنیا کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں تھی، مگر تقریباً آدھی دنیا پر سوویت یونین اور اس کے نظریے یعنی کمیونزم کا غلبہ تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے مغرب اپنی تمام ترقی پسندی کے باوجود نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مغرب کمیونزم کو اپنے لیے بھی خطرہ سمجھتا تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مغرب اپنے تصور آزادی، جمہوریت اور فلاحی ریاست کے تصور کا ڈھول پیٹتا تھا۔ دوسری جانب اس نے مغرب کے زیر اثر آزاد ملکوں کو سوویت یونین کے عسکری خطرے سے بچانے کے لیے فوجی سمجھوتوں کا جال بچھایا ہوا تھا، لیکن 1990 میں سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہو گئی اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اس کا نظریہ تحلیل ہو گیا۔ مغرب کے نزدیک سوویت یونین کا خاتمہ ایک شیطانی ریاست کا خاتمہ تھا، چنانچہ مغرب میں سوویت یونین کے خاتمے پر اس طرح خوشیاں منائی گئیں جیسے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد مغرب کو ایک نیا نو آبادیاتی دور شروع کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ امریکہ کے دانشوروں نے اعلان کر دیا کہ جس طرح 20ویں صدی امریکہ کی صدی تھی، اسی طرح 21ویں صدی بھی امریکہ کی صدی ہوگی۔ امریکہ کے ممتاز دانشور فوکویاما نے کہا کہ سوویت یونین کے خاتمے کی صورت میں تاریخ کا وہ سفر اختتام تک پہنچ گیا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کے تشخص سے عبارت تھا، اور اب دنیا کے پاس کرنے کے لیے صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ مغرب کے تصورات اور اقدار کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کی ابتدا سیمیول ہین ٹینگ ٹینگ کے تہذیبوں کے تصادم کے نظریے سے ہو گئی تھی۔
فوکویاما نے بھی جاپان اور چین کو ابھرتے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ دنیا ایک محور ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں طاقت کے اور بھی محور ابھر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مغرب کے غلبے کے اپنے بیان پر قابو پایا، یہاں تک کہ وہ امریکہ کی فوجی مہم جوئی کے ناقد بن کر ابھرے، لیکن 2014 تک آتے آتے مغرب کے غلبے کے تصور کے پرخچے اڑ چکے ہیں اور مغرب کے دانشور مغرب کے غلبے کے خاتمے اور نئی طاقتوں کے اظہار کا ماتم کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی لندن سے شائع ہونے والے ہفت روزہ دا اکانومسٹ کی وہ رپورٹ تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ 21ویں صدی میں جمہوریت جگہ جگہ ناکام ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس چین کا سیاسی نظام آمرانہ ہے، مگر اس نظام نے دیکھتے ہی دیکھتے چین کو دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت بنا دیا ہے۔ چین قیادت کی تربیت پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے وہ ترقی دہائیوں میں کر لی ہے جو مغرب نے صدیوں میں کی تھی۔
پانچ ملکوں کی جانب سے برکس کے قیام کا اعلان عالمی سیاست میں ایک زلزلے کی طرح طلوع ہوا ہے۔ بعدی نظر میں یہ ادارہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کا عالمی متبادل ہوگا۔ اس ادارے کا قیام چین، بھارت، روس، برازیل اور جنوبی افریقہ کے اشتراک کا نتیجہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کا حریف سمجھا جاتا ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ امریکہ خطے میں بھارت کو چین کا مد مقابل بنا کر ابھارنا چاہتا ہے۔ تاہم برکس کے قیام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس بات کا احساس بھارت کو بھی ہے کہ طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق میں منتقل ہو چکا ہے، اور چین کے ساتھ قریبی تعاون خود بھارت کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مغرب کے دانشوروں کی جانب سے مغرب کے غلبے کے خاتمے کے ماتم کا تعلق ہے، تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ماتم ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جب دنیا ابھی تک مغرب کے زیر اثر ہے، اور مغرب دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور اقتصادی طاقت ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسے دنیا کے امام کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن مغرب کے غلبے کا خاتمہ اتنا یقینی اور مشرق کے عروج کا خیال اتنا قوی ہو چکا ہے کہ اہل مغرب بھری جوانی میں مغرب کے غلبے کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مائنس ون فارمولا، نئی بات پاکستان۔
ایک سوال جس کا کوئی سر ہے نہ پیر، ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو کیا ہونے والا ہے، حکومت جا رہی ہے کہ بچ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا کسی بھی جمہوری سسٹم میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اقلیتی جماعت کا قائد اٹھ کر اعلان کر دے کہ میں حکومت کا تختہ الٹنے جا رہا ہوں، اور سب لوگ سوچ میں پڑ جائیں کہ کہیں ایسا ہو تو نہیں رہا؟ اس سے بھی زیادہ ایک شخص آ کر اعلان کر دے کہ وہ انقلاب کی تاریخ کا اعلان کرنے والا ہے اور انقلاب آ جائے۔ پھر طرح طرح کے فارمولے بڑے اعتماد سے پیش کیے جا رہے ہوں کہ موجودہ حکومت کی رخصتی کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اب اسے ہر صورت جانا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں جانا ہے اور کیسے جانا ہے؟ کوئی ڈھاکہ ماڈل کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کاکڑ فارمولے کا، اور اب ایک مصالحتی فارمولہ سامنے آیا ہے جسے مائنس ون فارمولہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ترکیب نئی نہیں ہے، زرداری کے زمانے میں بھی اس کا چرچا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا زرداری سب خرابیوں کی جڑ ہے، بس اسے رخصت کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مائنس تھری کے جواب میں تھا، جس میں جسٹس افتخار چودھری، جنرل کیانی اور صدر زرداری کی رخصتی کو امن اور شانتی کی ضمانت بتایا گیا تھا۔
طاہر القادری کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مقتدر قوتوں کے اشارے پر ہی چلتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں البتہ یہ حسن ظن ہے کہ انہیں جھانسہ دیا جا رہا ہے، ان کی حمایت بھی وہ کر رہے ہیں جو مقتدر حلقوں کو عزیز ہیں۔ چودھری برادران اور شیخ رشید وغیرہ آخری بیان اب الطاف حسین کا بھی آ گیا ہے کہ نظام بچانے کے لیے ضروری ہو تو وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں۔ نواز شریف کا اصل قصور تو پھر یہی ہوا نا کہ وہ فوج کے معاملے میں نرمی نہیں دکھا رہے اور نہ معلوم کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، فوج کے ادارے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک خطرناک کھیل شروع کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو دے دی جائے۔ یہ خاصا خطرناک کھیل ہے۔ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں مسلم لیگ کے خلاف ہے۔ کوئی رکھنا پڑا تو مسلم لیگ نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے مقتدر حلقے یہی چاہتے ہوں، مگر اس سے ملک کا بڑا نقصان ہوگا۔
البتہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج اقتدار نواز شریف کو برطرف کر کے تشتری میں سجا کر اسے پیش کر دے گی تو یہ اس کی غلطی ہوگی، چاہے وہ عمران خان ہوں یا کوئی اور۔ دکھائی یہی دیتا ہے کہ آخری مرحلے پر معاملات طے ہو جائیں گے۔ حکومت جو گھبرائی ہوئی ہے سیاسی حل کے نام پر بہت سی باتیں مان سکتی ہے، وگرنہ مجھے وہ طریقہ سمجھ نہیں آتا جس کے تحت کسی ریلی کے تحت حکومت بدل دی جائے۔ یہ کہنا کہ ایسے میں فوج غیر جانبدار رہے سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ غیر جانبدار رہنا سب سے بڑی جانبداری ہوگی۔ حکومت کی قوت نافذہ فوج، پولیس اور رینجرز ہی ہوتی ہے، یہ الگ قوتیں نہیں ہیں۔ اگر بنا دی گئی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنا وجود کھو چکی ہے۔ ذرا سی بھی مضبوط جمہوری حکومت، جی ہاں بس ذرا سی ہی موجود ہو، تو اس وقت قطعاً حالات ایسے نہیں کہ عوام کا کوئی ریلا سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 اگست بھی آئے گا اور گزر جائے گا۔